الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت ذی وقار معزز حاضرین، واجب الاحترام علماء کرام، آج کے اجلاس کی غرض آپ حضرات نے بذریعہ اشتہار، بذریعہ اعلان یہ معلوم کی ہے کہ یہ اجلاس سرور دو عالم امام الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے. گزشتہ رات بھی آپ حضرات نے میری معروضات سنی، لیکن آج بہت سارے حضرات وہ ہوں گے جو رات کے اجلاس میں موجود نہیں تھے. مجھے آج جو اس کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہوگا کہ سن 47 سے لے کر آج کے دن تک کیا پاکستان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے تقدس تحفظ کے لیے کوئی ایسا قانون یا لائحہ عمل یا ضابطہ حیات نافذ کر لیا ہے یا نہیں؟ میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ جتنا آپ حضرات پرسکون ہوں گے اور پرسکون ہونے کے ساتھ ساتھ جتنا آپ مجھے یہ تاثر دیں گے کہ آپ کے ذہن میں میری بات اتر رہی ہے، اتنا ہی میرے لیے بولنا آسان ہوگا. میں نے اپنی معروضات کا جو عنوان رکھا ہے وہ بڑا سادہ اور بہت ہی نہایت ہی عام فہم ہے، جس پہ تھوڑا سا غور کرنے کے ساتھ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ 47 سے لے کر آج کے دن تک کیا پاکستان نے اپنی قوم کو اپنی عوام کو ایسا آئین دے دیا ہے جس آئین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کی عزت ناموس کا تحفظ ہو. اگر تو ایسا آئین دے دیا گیا ہے تو چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. لیکن اگر پاکستان کی سرزمین پر بے پناہ لٹریچر وہ ملے جس میں آمنا کے لفظ جگر کی توہین ہو, ان گنت کتابیں وہ میسر آتی ہوں جن میں آپ کی مقدس جماعت کی گستاخی موجود ہو, بے پناہ لٹریچر وہ میسر آئے جس میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہو, تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ صدر مملکت اپنے تو کسی بھی پروگرام کے خلاف آواز اٹھانے کو جرم قرار دے رہے اور قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کر رہے کہ جو پروگرام میں نے دیے کوئی بھی شخص اس کے خلاف آواز اٹھائے یا اس میں کمی بیشی کو پیش کرے یا اس میں نقائص بیان کر سکے یا اس میں کسی غلطی کو ظاہر کر سکے یا اس میں اسلامی نقطہ نگاہ سے اپنے موقف کو پیش کر سکے یا اسے رائے کی آزادی دی گئی ہو اپنے پروگرام کے خلاف, تو وہ ہر قسم کی آواز کو قابل گردن زدنی تصور کر رہے ہیں, اسے تو برداشت نہیں کر رہے. اور اس لیے برداشت نہیں کیا جا رہا کہ اس میں اسلام کا نام بھی آ گئے کہ چونکہ ہم اسلام کے نام پر آپ کو ایک پروگرام دے رہے ہیں لہذا اس کے خلاف آواز برداشت نہیں ہوگی. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں آج کی مختصر سی گفتگو میں اس کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہوگا کہ اگر پاکستان میں میں ایسا لٹریچر مہیا کر دوں جس میں خاتم الانبیاء کی توہین ہو اور وہ کتاب آج تک ضبط نہ کی گئی ہو, میں ایسا لٹریچر آج بھی پیش کر دوں کہ جس میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف وہ ناقابل برداشت زبان استعمال کی گئی ہو کہ جسے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا برداشت نہیں کر سکتا, لیکن وہ کتاب بھی ضبط نہ کی گئی ہو, اس کے اوپر بھی قدغن نہ لگایا گیا ہو, اور میں اگر ایسی تحریریں پیش کر دوں جو کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہیں جس میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور ان کتابوں کو بھی ضبط نہ کیا گیا ہو, بلکہ بار بار قراردادوں کے باوجود, ریزولیشنوں کے باوجود, احتجاجوں کے باوجود, تارے دینے کے باوجود یہ کہہ کر ہمارے موقف کو رد کر دیا گیا ہو کہ یہ مختلف فرقوں کے نظریات ہیں اور پاکستان میں ہر فرقے کو آزادی ہے, پاکستان میں ہر فرقہ اپنا موقف پیش کر سکتے, اگر پاکستان کی زمین پر ایک فرقہ نبوت کے خلاف بھونک سکتا ہے, اگر پاکستان میں ایک فرقہ ابو بکر کے خلاف بک سکتا ہے, اگر پاکستان میں ایک طبقہ عمر کے خلاف لکھ سکتے ہیں, عثمان کے خلاف لکھ سکتے, تو میری عقل نہیں مانتی کہ وہ کوئی طبقہ اور کوئی بھی انسان, کوئی بھی فرد, کوئی بھی جماعت, کوئی بھی تنظیم, کوئی بھی انسان آخر جنرل ضیاء کے پروگرام کے خلاف آواز کیوں بلند نہیں کر سکتا. میری عقل سے یہ بات والے کیا جنرل ضیاء ابو بکر سے آلے, عمر سے آلے, عثمان سے آلے یا پیغمبر سے والے, اگر پاکستان میں ایسی تحریر نہ ملے تو مجھے گولی مار دی جائے, اگر ایسی تحریر ملے تو جو حکومت وہ تحریریں ضبط نہیں کرتی مجھے شبہ ہے اس کے اسلامی نظام کے نعرے بھی. نعروں میں میری بات کو آج ضائع مت کیجیے, میں نے عرض کیا تھا صرف اتنا تاثر ہونا چاہیے کہ آپ جاگتے ہیں, جاگتے ہیں یا نہیں جاگتے, جی جاگتے ہیں نہیں جاگتے, جو جاگتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں ذرا, جاگتے ہیں آپ سب, توجہ کیجیے, توجہ کیجیے, کراچی پاکستان کا معروف ترین شہر ہے، اس شہر سے قرآن حکیم کا ایک ترجمہ چھپا ہے، جس ترجمے میں 18 پارہ سورہ نور آیت الخبیث آتو اشاعت عامر کی طرف توجہ، آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کے اشاعت کے مطابق نہیں اتر سکوں گا جی. میں آج جہاں تک جانا چاہتا ہوں وہ ابھی آپ کے تصور میں نہیں ہے، بلکہ میں جہاں تک آج جاؤں گا کہ اگر میں اس مجمع کو کہہ دوں کہ کل آگ لگا دیجئے تو انشاءاللہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے. آج میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں، جاؤں یا نہ جاؤں بلند آواز سے کہیے جاؤں، اس حد تک آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے تیار ہو جائیں گے آپ اس کے لیے؟ توجہ کیجیے ذرا، مجھے بات کہنے دیجیے. آج پشاور کے در و دیوار کیا یاد کریں گے؟ کہوں بات کراچی سے قرآن کا ترجمہ چھپا ہے، 18 پارہ سورہ نور، اس کی آیت الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس آیت پر حاشیہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ اس آیت کا اسی حاشیے والے ترجمے میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور اس کا مترجم ہے فرمان علی. اس ترجمے کے حاشیہ پر جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے اس آیت کا جو ترجمہ اسی ترجمے میں کیا گیا ہے وہ سن لیجئے. الخبیثات للخبیثین، گندی اور گندے مرد کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد گندا مرد گندی عورت کے لیے، یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اور بالکل صحیح ترجمہ ہے، یہی ترجمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ترجمہ کرنے کے باوجود اس کا مترجم اور اس کی پارٹی حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ یہ بات تو اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں پاک طینت نہیں تھیں. توجہ کیجیے، نہیں سمجھ آئی شاید آپ نے غور سے الفاظ نہیں سنے. یعنی قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ تو یہ کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین، گندی عورت گندے مرد کے لیے، اور حاشیہ پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ ثابت شدہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی تمام بیویاں پاک طینت نہیں تھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ ترجمہ پاکستان میں نہ چھپا ہو مجھے گولی مار دی جائے، اگر اس میں ہم نے اس کے خلاف احتجاج نہ کیا ہو تب بھی ہمیں گولی مار دی جائے، اس کے لیے تارے نہ دی ہوں، جب بھی ہم قابل گردن صدمی ہیں اس کے خلاف آواز نہ اٹھی ہو تب بھی ہم مجرم ہیں، لیکن بھئی ہاں آواز اٹھی، قراردادیں پاس کی گئی، اس کے خلاف صدائے حق بلند کی گئی، اس کے متعلق پنجاب میں کانفرنسیں ہوئیں، اس کے متعلق کراچی میں آواز اٹھائی گئی، آج تک نہ کسی ماشاء اللہ کے ضابطے نے اس ترجمے کو ضبط کیا، نہ اس مصنف کو گرفتار کیا، نہ اس پریس کو ضبط کیا، نہ اس تحریر کو ضبط کیا گیا، جبکہ یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ناپاک لکھ رہی ہے. قرآن کہتے گندی عورت گندے مرد کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اسی ترجمے کے حاشیے پر یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ تمام دنیا جانتی ہے کہ نبی کی تمام بیویاں پاک نہیں تھی، جس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جب بیویاں پاک نہیں تھی اور قرآن کہتے کہ گندی گندے مرد کو سجتی ہے اچھے کے لیے مناسب نہیں، تو جب بیوی پاک نہیں تو وہ نبی کے گھر کیسے آئی؟ نبی تو مقدس ہے، نبی تو مطہر ہے، نبی تو منسہ ہے، نبی تو مصفہ ہے، نبی تو مزکہ ہے، اس کے گھر غلط عورت کیسے آئی؟ یہ اس ترجمے میں چھپی ہوئی بات موجود ہے جسے حکومت کے وقت نے ضبط نہیں کیا، اس کے خلاف تو آواز نہ اٹھی، اس پریس کو تو ضبط نہ کیا گیا، اس تحریر کو تو نظر آتش نہ کیا گیا جو عائشہ کے خلاف تھی، جو آفتہ کے خلاف تھی، جو نبوت کے خلاف تھی. لیکن ضیاء کہتے جو بات میرے خلاف ہو وہ برداشت نہیں، چاہے باقی کوئی نبوت کے خلاف بھوکتر ہے، پیغمبر کے اسواد کے خلاف بکتر ہے، اصحاب رسول کے خلاف بکواس کہتر ہے، جو حکومت اس خلیص لٹریچر کو ضبط نہیں کرتی وہ میرا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی. نبی کی بیویاں پاک تھیں یا نہیں تھیں؟ اونچی آواز سے، نبی کی بیویاں پاک تھیں؟ ان میں کوئی ناپاک ہے؟ جو پیغمبر کی ازواج کو ناپاک کہتا ہو اس کے غیر مسلم ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اونچی آواز سے، لیکن پاکستان کی سرزمین پر اس تحریر کے خلاف میں نے کھلی دعوت دی ہے آپ کو، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس ترجمے کو ضبط نہیں کیا گیا جو پیغمبر کی ازواج کے خلاف وقتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح آئیے ذرا اور مزید توجہ کرتے جائیے، سرگودا ڈویژن سے ایک کتاب چھپی ہے جس کتاب کا نام یہ لکھا گیا اور واضح لفظوں میں اس میں تحریر ہے، نام کیا ہے اس کتاب کا؟ سرکاری فرشتے موجود ہوں گے، رپورٹر موجود ہوگا، وہ اس کو نوٹ کرے اور میرا احتجاج لکھے۔ کیا تحریر ہے اس میں؟ کتاب کا نام ہے مناظرہ حسنیہ، اور اس کتاب میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ یہ، آپ سن لیں میری بات، نہیں مجھے نہیں تاثر ہو رہا، مجھے جو کوفت ہو رہی ہے بولتے ہوئے تو معلوم ہوتا ہے آپ سن نہیں رہے، میری طرف توجہ ہے۔ مناظرہ حسنیہ کے نام سے کتاب سرگودا ڈویژن سے چھپی ہے، اس کتاب میں یہ بات تحریر کی گئی ہے کہ ابو بکر عمر اور ان دونوں کے تمام ساتھی، توجہ کیجیے میری طرف، ابو بکر عمر اور ان دونوں کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ پچھلے نہیں بولے، پچھلے نہیں بولے، کتاب کا نام مناظرہ حسنیہ اور اس میں تحریر یہ ہے کہ ابو بکر عمر اور ان تمام کے ساتھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی نظریاتی مملکت میں یہ لٹریچر چھپ سکتا ہے؟ اونچی آواز سے، لیکن یہ پاکستان کی سرزمین پر چھپ رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی قید نہیں، کوئی تدخل نہیں۔ لاہور صوبائی دار حکومت پنجاب سے کتاب چھپتی ہے جس کا نام یہ ہے کلید مناظرہ، اس میں تحریر کیا گیا ہے معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف، جو پیغمبر کا صحابی ہے، جو پیغمبر کا سالہ ہے، جو نبی کا قاتل وہی ہے، جو امت مسلمہ کا ایک مایا ناز پرسند ہے۔ کلید مناظرہ میں جو لاہور صوبائی دار حکومت سے چھپنے والی کتاب ہے، اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی تمام دادیے نانیاں سناکارا عورتیں تھیں، اور اس کتاب کے خلاف بھی، اس کتاب کے خلاف بھی کوئی کارروائی پنجاب گورنمنٹ نے بلکہ مرکزی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، جو سراسر اصحاب پیغمبر کے خلاف کتابیں اور لٹریچر بھونکتا چلا جا رہا ہے، ان پر کوئی قطخن نہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو حکومت یہ لٹریچر ضبط نہیں کرتی وہ حکومت واقعی ملک میں اسلام چاہتی ہوگی؟ اونچی آواز سے، وہ واقعی اسلام چاہتی ہے؟ اگر وہ واقعی اسلام چاہتی ہے تو وہ اسلام کون سا ہے جس سے ابو بکر نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے عمر نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے عائشہ نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے معاویہ نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے حفصہ نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے علی نکل جائے، وہ اسلام کون سا ہے جس سے رسول نکل جائے؟ وہ اسلام بتلاؤ ہمیں کہ جس اسلام میں ابو بکر نہ ہو، جس اسلام میں عمر نہ ہو، جس اسلام میں عثمان نہ ہو، اگر تو وہ کوئی الگ اسلام ہے تو ہم بھی کہیں گے شاید تم وہی چاہتے ہو، لیکن اگر وہ اسلام چاہیے جو آج سے 14 صدی قبل آمنہ کے لال نے پیش کیا ہے، تو وہ اسلام وہ ہے جس میں ابو بکر بھی ہے، جس میں عمر بھی ہے، جس میں عثمان بھی ہے۔ تو جب تک ابو بکر، عمر، عثمان اور نبوت کا تحفظ نہیں ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ کہے میں اسلام کی نمائندہ ہوں، کوئی بھی حکومت کہے ہم اسلام کے خادم ہیں، وہ دجل کرتے ہیں، وہ فریب کرتے ہیں، وہ مکر کرتے ہیں، تو اسلام کا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ اسلام کا نعرہ بلند کر کے قوم سے فراڈ کرتا ہے۔ کہی ہے کہ یہ ایک لیکچر پاکستان کی سرزمین پہ چھپتا ہے، ایمانداری سے بتلائیے قابل برداشت ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اونچی آواز سے برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ ابو بکر کو پاکستان کی زمین پر جہنمی کتا لکھا جائے معاذ اللہ، برداشت ہے؟ اونچی آواز سے معاذ اللہ بھی ساتھ کہہ دیجئے. میں کفریات کو نقل کر رہا ہوں، لیکن علماء اجازت دیتے ہیں، کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، کہ اگر کسی کفر کی تردید کرنی ہو تو اس کے نقل کرنے کی اجازت ہے، تاکہ اس کو نقل کر کے اس کی تردید کی جائے اور امت مسلمہ کو ان کفریات سے بچایا جائے. تو میں نے عرض یہ کی ہے کہ اس قسم کا لٹریچر ہمارے ملک میں چھپتے ہیں جس میں رسول کے خلاف بھی زہر اگلا گئے ہیں، جس میں پیغمبر کے رفقاء کے خلاف بھی بکواس کی گئی ہے، جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی تبرع بازی کی گئی ہے. تو جس حکومت نے اس لٹریچر پہ قدغن نہیں لگایا، جس گورنمنٹ نے اس لٹریچر کو ضبط نہیں کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ مذہب کی خدمت کر رہی ہے؟ اونچی آواز سے کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ گورنمنٹ مذہب کی خادم بن سکتی ہے؟ کوئی ہو اس کو مذہب کا خادم کہہ دوں؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے، اگر وہ گورنمنٹ مذہب کی خادم نہیں کہلا سکتی جو رسول کے ناموس کا تحفظ نہ کر سکے، جو پیغمبر کے صحابہ کے تقدس کا تحفظ نہ کر سکے، اگر وہ گورنمنٹ اسلامی گورنمنٹ نہیں کہلا سکتی، تو اس گورنمنٹ کی تائید کرنے والا مولوی قوم کا غدار ہے، اس کی تائید کرنے والا لیڈر قومی غدار ہے، اس کی تائید کرنے والے شورا کے ممبر قومی غدار ہیں، اس کی تائید کرنے والا دکاندار، اس کی تائید کرنے والا تاجر قومی غدار ہے. اس لیے کہ جو مذہب کو خادم نہیں اس کو مذہبی خادم بنا کے پیش کیوں کرتی ہو؟ اس کو اصل روپ میں پیش کرو، اس کا برقع اتار کے پیش کرو، اس کا نقاب کھینچ کے پیش کرو، اس کے تاجر کو پیش کرو، اس کے فریب کو پیش کرو، اس کی بے حیائی کو پیش کرو، اس کی غنڈہ گردی کو پیش کرو. جس روپ میں کوئی ہے اس کو اسی میں پیش کرنا دیانت ہے، امانت ہے، شرافت ہے. اس سے ہٹ کر اس پہ نقاب ڈال کے پیش کرنا، اس پہ برقع ڈال کے پیش کرنا مذہبی غداری ہے. میرے پیغمبر نے پتھر کھا لیے لیکن بات بے نقاب کہی، ابو بکر نے مار کھا لی بات بے نقاب کہی، عمر نے مار کھا لی بات بے نقاب کہی، بلال نے مار کھائی بات بے نقاب کہی. اگر کلمہ پڑھتی ہو تو کھل کے میدان میں آؤ، جو قوم سے دجل کرتے اس کو دجال کہو، جو سچ کہتے اس کو قائد کہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس کتاب میں، جس قرآن کے حاشیہ پر خاتم الانبیاء کی ازواج مطہرات کو ناپاک عورتیں لکھا گیا ہے، وہ ترجمہ ثبت ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، جس کتاب میں جس کا نام میں نے مناظرہ حسنیہ بتلایا، جس نے ابو بکر عمر کو معاذ اللہ نقل کفر کفر نواشد جہنمی کتا لکھا گیا ہے، وہ کتاب ضبط ہونی چاہیے یا نہیں؟ اسی بات سے جس کتاب میں معاویہ بن ابی سفیان کو، اس کی والدہ، ان کی نانی اور دادی کو سناکارا عورتیں لکھا گیا ہے، وہ کتاب ضبط ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں ہونی چاہیے، وہ صرف ہاتھ کھڑے کر کے نہیں پشاور کی در و دیوار بتلائیں، وہ سارے کھڑے ہو کے بتلائیں کہ کتابیں ضبط ہونی چاہیے. تمام مجمع کھڑے ہو کے بتلائے، سارا مجمع کھڑے ہو کے بتلائے یہ کتابیں ضبط ہوں یا نہ ہوں. بیٹھ چاہیے، بیٹھ چاہیے. ختم نبوت، سارے تخت ختم نبوت،
سارے صحابہ،
سارے صحابہ، سارے صحابہ، علماء حق، علماء حق، علماء دیوبند.
کرنا کا برداشت ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ، ہماری سوچ، ہمارا دماغ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کتاب میں پیغمبر کی اس خادم کو جہنمی کتا لکھا گیا ہے جسے اسلام عمر کے نام سے یاد کرتے ہیں. سنیا تو رکھتا جا، میں بات کہتا جاؤں تاکہ تجھ پر دجل منقع ہو کے آ جائے، تجھ پر حقیقت واشگاف ہو کے آ جائے. اس کتاب میں جس کا میں نے حوالہ دیا، عمر کو معاذ اللہ جہنمی کتا لکھا جا رہا ہے. توجہ کر، عمر ہے کون جس کو یہ پاکستان کا لٹریچر گالی دیتے ہیں، جس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. ہمارے خلاف ایکشن، ہمارے داخلے بند، ہماری سواں بندیے، ہمارے پاؤں پاؤں میں پھیریے، ہاتھوں میں ہتھکڑیے ایک بار نہیں لاکھ بار لگ گئی، لیکن ہم ان ہتھکڑیوں کو زیور سمجھتے ہیں، ہم ان بھیڑیوں کو پاؤں کا زیور جانتے ہیں. ہم نے نام لیا ہے احمد بن حنبل کا، ہم نے نام لیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا، ہم نے نام لیا ہے امام شافعی کا، ہم نے نام لیا ہے ابو حنیفہ کا. مجھے تاریخ بتلاتی ہے ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، مجھے تاریخ بتلاتی ہے احمد بن حنبل کے جسد اقدس پر 300 کوڑا برسایا گیا، لیکن وہ سچ کہنے سے باز نہیں آیا. بلکہ بات کہتا جاؤں، پشاور والوں کتنا بڑا عجیب منظر ہوگا جب احمد بن حنبل معتصم باللہ کے دور اقتدار میں سزا بھگتنے کے لیے کچہری میں آئے، عدالت کے کٹہرے میں آئے. 300 کوڑے کی سزا تھی، تاریخ کہتی ہے، مورخ لکھتے، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر احمد بن حنبل کو بات کہنا چاہی. بڑھ کے بات کہنے والا کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اسے کہتے کیا تھے؟ تو تاریخ کہتی ہے وہ ابو الحیثم تھا جو بغداد کا مشہور ترین ڈاکو ہے. اس نے آگے بڑھ کے بات کہی، احمد میری بات سنی ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میری پشت سے کپڑا اٹھائیے، دیکھیے اس پر کوڑوں کے نشان کتنے ہیں. کپڑا اٹھا کے امام نے دیکھا، انگنت نشان تھے کوڑوں کے. ابو الحیثم کہتے احمد بن حنبل سے کہ دیکھیے میں نے کتنی مار کھائی، لیکن دین کے لیے نہیں، عزت کے لیے نہیں، ناموس کے لیے نہیں، میری گندی عادت ہے، میں ڈاکے مارتا ہوں اور اس ڈاکے کے عوض میں مجھے یہ مار پڑی ہے، لیکن آج تک معتصم باللہ کا توڑا مجھ سے ڈاکہ نہیں چھڑا سکا. تیری زندگی پہ لعنت ہوگی کہ اگر تو کوڑا دیکھ کے دین چھوڑ جائے، اگر کوڑا دیکھ کے دین چھوڑ جائے. وقت تھا گزر گیا، احمد بن حنبل کے وجود پہ کوڑے برسنا شروع ہو گئے. مورخ کہتے کہ جب پہلا کوڑا احمد کے وجود پہ آئے تو آپ کی زبان پہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب دوسرا کوڑا برسے تو امام کی زبان پہ تھا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. مصیبت وہی ٹوٹتی ہے تو خالق لکھ ڈالے، وہ نہ لکھے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کر سکتی، اور وہ لکھ دے تو ہزار کاسا لیسی کر لے، ہزار چمچا گیری کر لے، وہ مصیبت آئے گی اگر خالق نے لکھ چھوڑی ہے، اور اس نے نہیں لکھی تو کبھی نہیں آ سکتی. امام کے وجود کے دوسرا کوڑا آئے تو امام کہتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. مصیبت وہی آتی ہے جو اللہ لکھتے، کوڑے لکھتے چلے گئے، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے جب 20واں کوڑا امام کے وجود پہ آیا تو امام کی شلوار کا ہزار بند ٹوٹ گیا. ہزار بند سمجھتے ہو؟ ہزار بند ٹوٹ گیا. خطرہ یہ لاحق ہوا کہ شاید اب یہ قوم مجھے ننگا کر کے مارے گی، تو امام نے کوڑے کھانے کے دوران ہی 10 پیج میں آس خلاق عالم کی بارگاہ میں تراش کر دیے، اور بڑی پیاری زبان سے، بڑی عشق کی زبان سے درخواست کی، اللہم ان کنت تعلم انی قائم بحق لا تحقق عورتی. اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں حق پہ قائم ہوں تو مجھے ننگا کر کے نہ مروا. تاریخ کہ جاتی ہے کہ وہ ہزار بند ٹوٹنے کے باوجود پجامہ آپ کے جسد سے جدا نہیں ہو سکا، وہ جسم سے چمٹ گیا۔ امام نے کوڑے کھا لیے، مار کھا لی، پر ایک وقت وہ بھی آیا جب امام کا جنازہ اٹھتے تو بغداد کی گلیوں میں الو بولتا تھا، سناٹا چھا گیا، ہڑتال ہو گئی، لوگ دھڑا دھڑ جنازے میں جا رہے ہیں، بلکہ لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے، ہر آدمی دروازے پہ کھڑا، کہتے من اراد الوضو، وضو کرنا چاہتے ہو تو ہمارے گھر آئیے۔ کسی نے پوچھ لیا اس طرف سے وضو کیوں کرواتے ہو، تو جواب آیا قیامت کے دن اگر کوئی اور نیکی نہ بھی مل سکی تو لوٹا پانی کا پیش کریں گے، اللہ یہ وہ پانی ہے کہ جو ہم نے احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھنے والے لوگوں کو وضو کے لیے پیش کیا تھا، اس نے تیرا دین کے لیے، اس نے تیرا پیغمبر کی شرح کے لیے دان دی، ہماری بخشش کر دے۔ تاریخ کہتی ہے جب احمد کا جنازہ کھلے میدان میں لایا گیا تو 25 لاکھ کا عشق، مصیبت آنا ہے وہ تو بہرحال آنا ہے، لیکن بات سچی، بہرحال سچی ہے۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ قول عمر بن خطاب، توجہ ہے میری طرف، اسی آواز سے، قول عمر بن خطاب جس کو پاکستان کی تاریخ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میری زبان لرستی ہے بار بار کہتے ہوئے، لیکن مجبور ہوں کہ میں بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ خدام اسلام کو ننگا کرنا چاہتا ہوں، خادمین اسلام کو برہنا کرنا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم کے ساتھ غداری کرنے والوں کو دشت بام کرنا چاہتا ہوں، ان کے زجر و فریب کے برقعے کو اتار کر قوم کے سامنے اصل فوٹو لانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے خادم ہیں کہ جو عمر کے تقدس کی حفاظت نہ کر سکے۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کے لیے نبوت غلاف کعبہ پکڑے بیٹھی ہے۔ اللہ عمر چاہیے جس کے لیے نبوت بیٹھی ہے، تب کیا دی دیت مانتی، بریل بھی ہیں تب بھی آدھی دیت مانتی ہیں، چاہے دیوبند بھی ہیں تب بھی آدھی دیت مانتی ہیں۔ پورا عالم اسلام عورت کی نصف دیت کا قائل ہے، اس دیت کے خلاف لاہور میں جلوس نکلے، اس دیت کے خلاف طواف میں جلوس نکالے، اس دیت کے خلاف مغرب صدا آواز خواتین میں جلوس نکالے، ان کے کتنے مقدمے چلے، ان کو کتنی سزائیں دی گئی، اگر سزائیں نہیں دی گئی تو اس مجمع علی مسئلے کے خلاف روکنے والی عورتوں کو جو حکومت سزا نہیں دیتی وہ اسلام کی خادم نہیں ہو سکتی۔ توجہ کیجیے، اسی طرح مسئلہ شہادت ہے۔ قرآن نے عورت کی شہادت مرد کے مقابلہ سے نہیں رکھی بلکہ اس میں فرق پیدا کی ہے، جس کو علماء جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، نفس سے اس کے خلاف آواز اٹھی، عورتوں نے اٹھائی، وزارات کی عورتوں نے جلوس نکالا، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ اونچی آواز سے، نہیں ہوئی۔ جبکہ وہ قرآن کا انکار کر رہی تھی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے وہ اسلام کے خادم ہیں؟ اونچی آواز سے۔ تو میں کہنا چاہوں گا جناب والا، یہ تو انصاف ہے، دولت انصاف کو ضائع مت کیجیے، آپ اپنا کردار پیش کریں، آپ اپنی مونچھ پیش کریں، آپ اپنی مونچھ پیش کریں، آپ اپنی پرنٹ پیش کریں، آپ اپنا وہ پیش کریں جب ریگن کے ہاتھ میں بت رکھا گیا، پیش کیجئے، پیش کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا، بولیے تو صحیح کہ قوم کی خدمت کیا کیا تھی، آپ وہ بت رکھنا پیش کریں، آپ مونچھ پیش کریں، آپ پینٹ پیش کریں، آپ یہ پیش کریں کہ کتنی طوائف کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ یہ پیش کریں کہ کتنے گویوں کو انعامات دیے، آپ یہ اپنی تاریخ پیش کرتے جائیں، ہمیں بھی تاریخ پیش کرنے دیں، ہمیں بھی حق ہے، آپ کو بھی حق ہے۔ جب ہر دو فریق کو حق ہے اور ہونا چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے، اس کے بعد مسئلہ قوم پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر قوم زید کو پسند کرتی ہے، بکر کو مسترد کرتی ہے قوم کی مرضی، اگر قوم بکر کو پسند کرتی ہے، زید کو مسترد کرتی ہے تو قوم کی مرضی، لیکن یہ تو کوئی لطف نہ ہوا کہ دو آدمیوں کا مقابلہ ہو، ایک کی گردن مروڑ دی جائے، ایک کے پاؤں باندھ دیے جائیں، ایک کی زبان پہ تالا لگا دیا جائے اور دوسرا کہے مجھ سے بڑا مقبول کوئی نہیں۔ نہیں نہیں، انصاف یہ ہے، دنیا کی عدالتوں میں فریقین کا موقف سنا جاتا ہے، بین الاقوامی
اسلامی عدالت میں فریقین سے موقف سنا جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی عدالت میں بھی فریقین سے موقف سنا گیا، خلافت راستہ میں بھی فریقین سے موقف سنا گیا، تو آج بھی ہم کہتے ہیں فریقین سے موقف سننا چاہیے، جس کا غلط ہو اسے قوم مسترد کر دے، جس کا صحیح ہو اسے قبول کر لے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ مجھے کسی نے چٹ لکھی ہے، پڑھ دوں اس کو جی اونچی آواز سے؟ مولانا صاحب آپ سیرت کے جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایم آر ڈی کی حمایت، سیرت کے جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہیں دوسری طرف، اونچی آواز سے، دوسری طرف ایم آر ڈی کی حمایت، کیوں بھائی آپ مجھے قائل کر سکتے ہیں کہ ایم آر ڈی کی حمایت جائز نہیں ہے؟ ایم آر ڈی کی حمایت جائز نہیں؟ دو چار آپ کہتے ہیں شاید آپ بھی ایم آر ڈی میں ہوں گے، جس نے چٹ لکھی ہے اس کو بھی تو مطمئن کرنا چاہیے یا نہیں؟ مطمئن کرنا چاہیے کہ سیرت کے جلسوں سے خطاب بھی کرتے ہو، دوسری طرف ایم آر ڈی کے ساتھ حمایت بھی کرتے ہو؟ توجہ کیجئے، سب سے بڑا فریب یہ ہے، سب سے بڑا دجل یہ ہے، جو پیر نے دیا، مولوی نے دیا، لیڈر نے دیا، حکمرانوں نے دیا اور فریب دیا، ایم آر ڈی پیپلز پارٹی، ایم آر ڈی پیپلز پارٹی، ہائے قیامت ٹوٹ پڑی، لیکن یہ کسی نے دیانتداری کے ساتھ نہیں بتلایا کہ ایم آر ڈی کے لفظ کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، ایم آر ڈی کہتے کسی، اس کا منشور کیا ہے، اس کا دستور کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ توجہ کیجئے، ایم آر ڈی مفہوم ہے اس بات کا، تحریک بحالی جمہوریت کیا معنی، مارشل لا مٹ جائے، ایم آر ڈی کا مفہوم ہے، منشور ہے، 73 کا آئین بحال ہو جائے، یہ ایم آر ڈی کا پروگرام ہے، اور عام انتخابات آزادانہ ماحول میں کرا کر اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، یہ تین پروگرام ہیں، آپ بتلائیے ان تینوں پروگراموں میں سے کوئی پروگرام قرآن کے خلاف ہے؟ اونچی آواز سے، کوئی پروگرام سنت کے خلاف ہے؟ کوئی پروگرام پیغمبر کے دین کے خلاف ہے؟ اگر ان تینوں مسئلوں میں سے کوئی ایک پروگرام بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں، بلکہ 73 کا وہ آئین، جس آئین نے درج تھا کہ 10 سال کے قلیل عرصہ میں حکومت پابند ہوگی کہ وہ ملک میں مکمل اسلامی نظام کو رائج کرے، اگر کوئی بھی حکومت 10 سال کے عرصہ میں 73 کے آئین کے مطابق ملک میں اسلامی نظام نافذ نہ کرتی، تو آج اس حکومت کو اس آئین کا غدار قرار دیا جاتا، کہ جب آئین کہتے ہیں کہ تم 10 سال میں تمام قوانین کو ڈھالو، اسلام کے مطابق کرو، تم نے کیوں نہیں کیے؟ قوم گلا پکڑ لیتی، قوم گلا بانگ پکڑ کے پوچھتی، قوم احتجاج کر کے پوچھتی، قوم گلیوں میں آ کے پوچھتی، قوم سڑکوں پہ آ کے پوچھتی، کہ 73 کا آئین کہتے ہیں کہ تم قانون کو اسلام کے مطابق 10 سال کی مدت میں ڈھالو، لیکن ہماری بدقسمتی کا عالم کیا ہے کہ وہ 73 کا آئین آج سے 7 سال قبل اٹھا کے ساکھ میں رکھا گیا، اس آئین پر بار بار ظلم کیے گئے، اس نے متعدد ترامیم کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، اس نے ترامیم کر کے اس کی حیات بگاڑ دی گئی، ترامیم کس نے کی جس کو قوم نے نہیں سنا تھا، ترامیم کس نے دی کی جس کو قوم نے اپنا نمائندہ نہیں بنایا تھا، اس نے ترمیمیں کر کے اس کو تاکچے سے نہیں نکالا، ہم پوچھنا چاہتے ہیں 73 کے آئین میں خرابی کیا ہے جس کو باہر نہیں نکالا جاتا، جب وہ آئین کہتے کہ 10 سال میں قانون اسلام کے مطابق کرو، آج 7 سال گزر گئے، اگر وہ آئین تاکچے میں نہ ہوتا تو گویا 3 سال باقی تھے، 7 سال میں بڑی کثرت کے ساتھ
ساتھ قوانین بدل چکے ہوتے، بہت کثرت کے ساتھ قوانین اسلام کے مطابق ہو چکے ہوتے، لیکن آئین کو تعطل اختیار کرنے کی صورت میں، آئین کو معطل کرنے کی صورت میں ایک وقفہ مل گیا. اس وقفے میں کئی ایک پروگرام بنے اور سب اسلام کے نام پہ بنے. لیکن آج حیرت ہے کہ سن 47 سے لے کر آج تک میری قوم پھر پوچھتی ہے اسلام چاہتی ہو یا نہیں چاہتے. سن 47 میں پروگرام تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آج 37 سال کے بعد میری قوم ایک دوسرے سے پھر پوچھتی ہے تم نظریہ پاکستان چاہتی ہو. 14 صدی سے اسلام آنے والا، 1400 سال سے پروگرام آنے والے پر آج میری قوم پھر ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے کہ تم اسلام چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، جبکہ رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا تھا بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم. وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو تیرے فیصلے کو تجھے اپنے مقدمات میں ثالث نہ مان لے. جب پیغمبر کے دین میں دوسری رائے ہی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے اسے اسلام ماننا ہوگا، جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کو تبلیغ کی جائے گی، اسے دعوت دی جائے گی، اسے آزادی ہوگی. وہ ہمارے دلائل سنے، ہمارا موقف سنے، اس کے بعد کلمہ پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی. لیکن مسلمان تو کلمہ پڑھنے کے بعد پابند ہو گیا، لیکن آج ایسے 30 برس کے بعد پوچھا جا رہا ہے پاکستان کا نظریہ چاہتے ہو، اسلام چاہتے ہو یا نہیں چاہتے. کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پر کہ اتنا عرصہ مملکت کو بنے ہو گیا، اتنا عرصہ ایک سٹیٹ کو مہاراجہ وجود میں آئے ہوئے ہو گیا، آج تک ہم اس کے نظریے کے متعلق سوچ رہے ہیں. چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، اگر نظریہ آج پوچھنا ہے کہ یہ قوم پاکستانی نظریہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، تو میں پوچھنا چاہوں گا پھر پاکستان کی بنیاد کا جواز کیا تھا؟ وہ بچیاں جو ہندوؤں کی غلام بنی ان کا جواز کیا تھا؟ وہ بیٹیاں جو بیٹیاں مسلمانوں کی ہندوؤں کی غلام بن گئی ان کی عزت برباد ہو گئی، ان کا تقدس برباد ہو گیا، اس کا جواز کیا تھا؟ اگر آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ نظریہ پاکستان چاہیے یا نہیں چاہیے، تو 47 میں جو قربانی دی گئی اس کا جواز کیا ہے؟ جو ملک بنا اس کا جواز کیا ہے؟ گویا ملک کی بنیاد ہی ہم مل کے پھر متسلسل کرنا چاہتے ہیں. اگر آج لوگ کہیں ہمیں نظریہ پاکستان نہیں چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا پھر پاکستان ختم کر دیا جائے؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے، پھر ختم کر دیا جائے؟ یہ کوئی بات ہے بھلا کہ جو آج ہم پوچھتے پھر رہے ہیں نظریہ پاکستان چاہتے ہو؟ لا، اگر نظریہ پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اگر یہی نظریہ تو کیا یہ حق دیتا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں، بات نہیں سمجھ آئی میری؟ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چاہتے ہو؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ابھی مسلم قوم سے جو صدیوں سے مسلم چلی آ رہی ہے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایم آر ڈی کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ ایم آر ڈی 73 کا آئین چاہتی ہے، وہ بحال ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیوں بحال ہونا چاہیے؟ میں ایک مولوی کی حیثیت سے اور ایک ملک کی عظیم ترین سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے نائب امیر صوبہ پنجاب کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، محض کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہے. ہم کیوں گئے ایم آر ڈی میں کہ 73 کا آئین اسلامی نظام کے نفاذ کی ضمانت دیتا ہے، اور جو آئین سے غداری کرے گا وہ چاہے میں ہوں، چاہے فضل الرحمان ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، جو آئین سے غداری کرتے میں اس کو اسلام کا غدار مانتا ہوں، چاہے گولی مار دو. یہ کوئی نعرہ نہیں، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں. بات آپ کے ذہن میں آئی یا نہیں آئی؟ توجہ کیجئے، بات کو ختم کروں. بہت ساری تقریب بیٹھے تو ہے نا، آپ اٹھیں گے تو نہیں نا.
بڑی لمبی چوری تقریریں ہونی ہیں ابھی، میں عرض یہ کر رہا ہوں ہم ایمارڈی میں کیوں گئے؟ 73 قائل اسلام کی ضمانت دیتا ہے اور مولوی کو اسلام سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، ایم آر ڈی میں چاہے کوئی آئے جو کہتا ہے ہم اسلام چاہتے ہیں، جو کہتا ہے ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں، کوئی آئے ہم اس کو ملائیں گے، پیپلز پارٹی آئے اپنی غلطیاں چھوڑ کے آئے ہم کہیں گے آمنا وصدقنا، کوئی جماعت آئے تو جب 73 قائل اسلام کی ضمانت دیتے تو اس کی بحالی کے لیے جو جماعت ساتھ ملتی ہے اس کو ملانے میں کوئی جرم ہے؟ ماشاء اللہ کا خاتمہ ہر کوئی کہتا ہونا چاہیے، اگر کوئی پارٹی اس کے خاتمے کے لیے ساتھ آتی ہے تو کوئی جرم ہے؟ اسی واسطے ہر کوئی کہتے عام انتخابات ہوں، اقتدار منتقل ہو، اگر اس کے لیے کہ یہ ہونا چاہیے کوئی پارٹی ساتھ آتی ہے تو کوئی جرم ہے؟ کوئی آئے جس کا دل چاہتا ہے آئے، پروگرام صحیح ہے، پروگرام نیک ہے، پروگرام صالح ہے، اس میں کوئی قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم ایم آر ڈی میں گئے، ایم آر ڈی میں جانا سیرت کے جلسے کے خلاف نہیں ہے، ایم آر ڈی میں جانا سیرت کے پروگرام کے معافی نہیں ہے، بلکہ سیرت کا پروگرام یہ ہے ملک میں عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، غنڈہ گردی کا خاتمہ کر دیا جائے، کچرے فریب کو کچل دیا جائے، یہی تو خاتم الانبیاء کی سیرت طیبہ ہے جس نے مظلوموں کو اٹھا کے عروج ثریا پہ پہنچا دیا، یہی تو خاتم الانبیاء کی سیرت ہے جس نے مزدور و کسان کو اجاگر کر دیا، یہی تو خاتم الانبیاء کی سیرت ہے کہ جس نے ظلم کو لوہے کے چنے چبائے، تو آج سیرت النبی کا جلسہ ایم آر ڈی کے منافی کیسے قرار پا گیا؟ میں نے اس رکے کا جواب دیتے ہوئے مختصر سی یہ بات عرض کی ہے، کیا اس گزارش سے آپ کے ذہن میں ایم آر ڈی میں جانا کچھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اونچی آواز سے بات ذہن میں آ گئی، بلند آواز سے توجہ کیجئے، میں 5-10 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، عنوان یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ملک میں پیغمبر کی سیرت کے خلاف، نبی کی عزت کے خلاف، نبی کے تقدس کے خلاف، نبی کی شرافت کے خلاف لٹریچر چھپتا ہو اور اسے ضبط نہ کیا جائے تو ضبط نہ کرنے والی حکومت اسلام کی نمائندہ ہو سکتی ہے؟ اونچی آواز سے ہو سکتی ہے، اور بلند آواز سے ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجئے، کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے جذبات معلوم کروں اور یہ بھی بتلاؤں کہ اسلام کا خادم کون ہے، ضلع رحمیر خان سے، توجہ خاموشی کے ساتھ، ضلع رحمیر خان سے ایک کتاب چھپی ہے جس کتاب کا نام دیوان محمدی ہے، لکھنے والا محمد یار آف گڑی ضلع رحمیر خان، کتاب میں لکھتے ہیں محمد رسول اللہ کے خلاف لکھتا ہے، اور لکھتا کس انداز میں ہے، لکھتا لکھتا ملتانی زبان میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، آمنہ کے لال کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، آمنہ کے لخت جگر کو خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ملتانی زبان میں، میں ترجمہ اردو میں کروں گا لیکن پہلے شعر ملتانی زبان میں پڑھنا چاہتا ہوں، شاید وہ بھی سمجھ آ جائیں آپ کو، توجہ کیجئے جو اس نے کہیں، کہتا ہے اتھاں اتھاں خود عبد سد ویند ہے اتھاں حق نال مل ویند ہے، اتھاں خود عبد سد ویند ہے اتھاں حق نال مل ویند ہے، دماغی کو چکر ڈیند ہے الٹی چال کیا پوچھتے ہیں، توجہ کیجئے اردو میں ترجمہ کروں، کہتا ہے کہ یہاں محمد رسول اللہ عبد کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو بندہ کہلواتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو خدا بن جاتے ہیں، ہمارے دماغوں کو اس نے چکر دے دیا ہے، اس الٹی چال کے متعلق میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ شعر کا ترجمہ ہے، یہ کتاب پاکستان میں چھپی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی چال چلنے والا بتلاتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کتاب برداشت کر لی جائے؟
اس میں پیغمبر کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہے توہین؟ ہمارے نبی نے الٹی چال چلی ہے یا سیدھی؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہمارے نبی نے جو راستہ بتلایا وہ راستہ سیدھا تھا، اس راستے میں کوئی ٹیڑھا پن اونچی آواز سے. لیکن یہ مصنف کہتے ہیں محمد یار گڑی والا کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے الٹی چال چلی، اس کتاب کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے ضبط نہیں کیا. آپ کا کیا خیال ہے جو نبوت کے خلاف چھپنے والا لٹریچر ضبط نہیں کرتا وہ پیغمبر کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا مقتدا نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا نوکر نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کا نام دیتے تو اپنے نفس سے دھوکہ کرتے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی جو نبی کے تقدس کا تحفظ نہ کر سکے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کتاب ذات ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں ذات ہونی چاہیے ہاتھ کھڑا کریں. کتاب کا نام ہے دیوان محمدی. تو جو اگلی بات کہہ کے اپنی معروضات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب جس نے چھاپی ہے وہ کون ہے؟ جس نے یہ کتاب چھاپی ہے وہ کون ہے؟ میں تعارف کرانا چاہوں گا لیکن انداز میرا اپنا ہوگا، خیالات میرے اپنے ہوں گے، فکر میری اپنی ہوگی کہ یہ کتاب چھاپی کس نے ہے. یہ کتاب اس نے چھاپی، اس کونے میں کون لوگ ہیں؟ یہ ساری تقریر مجھے انہوں نے تباہ کیا ہے، اور ساری تقریر میں ان لوگوں نے پریشان کیا. عادل صاحب بالکل کین ہے، اس کو نا کر رہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر یہ لٹریچر نبوت کے خلاف چھپتا ہے، اس لٹریچر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پیغمبر کے خلاف چھپنے والی کتاب کو جو ضبط نہ کر سکے وہ اسلام کے خادم کیسے بن گئے؟ کتاب لکھی کس نے؟ جو آج انگوٹھے چومتے ہیں کتاب اس کے قائد نے لکھی، جو آج جلوس نکالتے ہیں کتاب اس کے قائد نے لکھی، جس نے آج جھنڈے لگائی ہیں کتاب اس کے قائد نے لکھی، جو آج میلاد النبی کے نام سے قوم کو تاثر دیتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں کتاب اس کے قائد نے لکھی. محمد یار آف کڑی جس کا آج گنبد بنا ہوا ہے، جس کی قبر آج پنجاب میں پوجی جا رہی ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اگر کتاب میں حوالہ نہ ہو مجھے گولی مار دی جائے، اور اگر کتاب میں حوالہ ملتے تو آپ جان جائیں نبی کا گستاخ کون ہے، نبی کا عاشق کون ہے. آپ کو اس حقیقت کو معلوم کرنا چاہیے، توجہ کیجئے. اسی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اسی کتاب میں درج ہے، یہی محمد یار لکھتے ہیں جس کی قبر کو آج پوجا جا رہا ہے، یہی کہتے ہیں. اور کن لفظوں میں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، اللہ محمد مصطفیٰ معاشر میں تاہا بن کے نکلیں گے، خدا کی عرش پر انی ان اللہ بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تماشا بن کے نکلیں گے. اسی کتاب میں پیغمبر کو تماشا کہتے ہیں، اور یہ پنجاب کی سرزمین پہ کتاب چھپ رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے، نبوت تماشا ہے یا حقیقت ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے بات ختم کریں. نبوت حقیقت ہے یا تماشا ہے؟ حقیقت ہے یہ تماشے، تو جو نبوت کو تماشا کہتے اس کے گستاخ رسول ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ اونچی آواز سے کوئی شبہ ہے؟ تو جو مولوی احمد رضا خان بریلوی اپنی ایک کتاب میں جس کا نام الکوکب شہابیہ رکھے، دوسری کتاب جس میں نام سلف سیوف الہندیہ رکھے، تیسری کتاب جس کا نام فتاوی رسویہ رکھے، چوتھی کتاب کہ جس کا نام اس نے احکام شریعت رکھے، ان کتابوں میں وہ ایک اصول قائم کرتا چلا گیا۔ اصول کیا قائم کیا؟ اس نے بالا کوٹ کے شہید کو، اس نے ملت اسلامیہ کے فرزند جلیل کو شاہ اسماعیل شہید پر الزام لگاتے ہوئے اس کو گالیاں دی، اور کن لفظوں میں گالیاں دی؟ الکوکب شہابیہ میں احمد رضا خان لکھتے کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل نبی کو گالیاں دیتا تھا، شاہ اسماعیل نبی پہ تورا کرتا تھا، شاہ اسماعیل نبی کی ختم نبوت کا منکر تھا، شاہ اسماعیل اپنے پیر کو نبی بناتا تھا، شاہ اسماعیل نے پیغمبر کو ایسی گالیاں دی ہیں کہ ایسی گالی کسی پادری اور پنڈت نے بھی نبی کو نہیں دی ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے الکوکب شہابیہ میں یہ تحریر کی اور الزام لگایا شاہ اسماعیل پر۔ یہ الزام لگانے کے باوجود جب کتاب کے آخر میں آیا تو فتویٰ لکھا، میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا۔ فتاوی رسویہ میں یہی الزام لگایا، جب فتویٰ دینے پہ آیا کہتا میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا۔ سلف سیوف الہندیہ میں یہی بات کی اور فتویٰ یہ لکھا، میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا۔ احکام شریعت میں یہی الزام لگائے، فتویٰ یہ لکھا، میں شاہ اسماعیل کو کافر نہیں کہتا۔ استدلال میرا ہے کتاب رضا خان کی ہے، استدلال میرا ہے کتاب بریلویت کی ہے، استدلال میرا ہے کتاب بریلوی اور رضا خان طبقہ کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر شاہ اسماعیل نے نبی کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا اور یہ حقیقت تھی تو کافر کہنا چاہیے تھا، اگر شاہ اسماعیل نے نبی کو گالیاں دی تھی اور یہ حقیقت تھی تو کافر کہنا چاہیے تھا، اگر شاہ اسماعیل نے پیغمبر پہ تبرع کیا تھا اور یہ حقیقت تھی تو کافر کہنا چاہیے تھا۔ جب احمد رضا خان کہتے شاہ اسماعیل نے نبی کو گالیاں دی، شاہ اسماعیل نے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کیا، یہ کہنے کے باوجود جب وہ کفر کا فتویٰ عائد نہیں کرتا تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ گویا احمد رضا خان کا اصول یہ نکل آیا کہ اگر کوئی نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے تب بھی مسلم ہے، پیغمبر کو گالیاں دے تب بھی مسلم ہے، نبی پہ تبرع کرے تب بھی مسلم ہے، پیغمبر کو پادری اور پنڈت جیسی گالی دے تب بھی مسلم ہے، اس سے بڑھ کر پیغمبر کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر پیغمبر کے خلاف زہر نہیں اگلا جا سکتا۔ میرا دعویٰ ہے اور پوری ذمہ داری سے آج پشاور کے اس مشہور بازار میں کہتا ہوں، کراچی سے پشاور تک، کراچی سے خیبر تک کوئی بریلوی آئے چوک پہ کھڑا ہو جائے، شرعی عدالت میں آئے، میں ثابت کرتا ہوں احمد رضا خان بریلوی گستاخ رسول تھا، دشمن رسول تھا، پیغمبر کا موہن تھا، اس کے موہن رسول ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس پر دلیل الکوکب شہابیہ ہے، سند سیوف الہندیہ ہے، فتاوی رسویہ ہے، جس کا دل چاہے بحث کر لے۔ ثابت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ کتابیں ثابت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اسی آواز سے جو نبی کے خلاف بکتی ہیں وہ کتابیں ضبط ہوں یا نہ ہوں؟ جی، اور جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں لکھنے والوں کو بھی سزا ملے یا نہ ملے؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔ رات برادر محترم جناب مولانا عبداللہ صاحب ایک بات کر رہے تھے، میرے بھی منہ پہ آئی اور موضوع سے موافقت رکھتی ہے، میں بھی کہتا جاؤں۔ بات وہ کر رہے تھے یا رسول اللہ کے نعرے پر کہ یا رسول اللہ کے نعرے میں محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، اس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے انداز میں بات کی۔ میں اپنے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارا مجمع نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے، دوسرا طبقے کا مجمع نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہتے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ قوم کو لڑاتے کس بات پر ہو، فرق کیا ہے؟ تو مجھے اس طبقے کا مولوی بتلاتے کہ فرق تو بظاہر یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے میں رسول اللہ ادھر بھی ہے، محمد رسول اللہ کے نعرے میں رسول اللہ ادھر بھی ہے، معلوم یہ ہوا کہ لفظ رسول پر تو اختلاف نہیں ہے، تو بحث کس لفظ پہ چھڑی؟ تو جب غور کیا گیا، فکر کیا گیا، تو نتیجتاً یہ بات سامنے آئی کہ جب غور کیا جاتا ہے تو لفظ یا اور محمد دو زیر بحث آ گئے، نعرہ رسالت جواب محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت جواب یا رسول اللہ، رسول اللہ دونوں طرف ہے، فرق کس لفظ پہ ہے؟ ایک طرف یا ہے، ایک طرف محمد ہے، اس لفظ پہ آ کے جھگڑا ہو گیا، ایک کہتے یا چھوڑو، دوسرا کہتے محمد چھوڑو، ایک کہتے یا مانو، دوسرا کہتے محمد مانو، ایک کہتے یا کہو، دوسرا کہتے محمد کہو، ایک کہتے یا کو سینے سے لگاؤ، دوسرا کہتے محمد کو سینے سے لگاؤ، بحث چل نکلی، یا کہنے والے سے پوچھا گیا اس کا ترجمہ کیا ہے، اس نے کہا اے، اس نے کہا او، جب محمد کہنے والے سے پوچھا گیا اس کا ترجمہ کیا ہے تو اس نے کہا اس کا معنی تعریف کیا ہوا، اس نے کہا اس کا معنی کیا ہے، اس نے کہا اس کا معنی کیا ہے، تعریف ہے، مجھے وہاں سے تعریف کیا ہوا، تو سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک لفظ یا ہے جس کا معنی اے ہے، اور بامر مجبوری کلام عرب میں لفظ یا سے آواز دی جاتی ہے، اور ایک لفظ وہ ہے جس کے تقدس میں کوئی شبہ نہیں، اس کا معنی تعریف کیا ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ جھگڑا تو اسی لفظ سے ہوا، ایک طبقہ کہتا ہے یا چھوڑ دو، دوسرا طبقہ کہتا ہے محمد چھوڑ دو، میں کہنا چاہتا ہوں میں محمد رسول اللہ لکھتا ہوں، تم محمد کاٹ کے یا لکھ دکھاؤ، تم یا رسول اللہ لکھو، میں یا کاٹ کے محمد لکھ دکھاتا ہوں، بولتے کیوں نہیں، تڑپے نہیں آپ، پھر سمجھیے، شاید زیادہ تیزی میں بات نکل گئی، میں تم یا رسول اللہ لکھو، میں یا کاٹ کے رسول کے لفظ کو باقی چھوڑ کر یا ہٹا کے اس کی جگہ محمد لکھتا ہوں، کسی نے جرت ہے آئے محمد ہٹا کے یا لکھے، نہیں سمجھ آئی، محمد ہٹا کے، بولو بولو، محمد ہٹا کے یا لکھے، اگر جرت ہے لکھ دکھائے، اگر تم محمد نہیں ہٹا سکتے اور یا نہیں لکھ سکتے اور تمہیں مسلم قوم نہیں لکھنے دیتی، تو اسی سے فرق سمجھ میں آ گیا کہ محمد کو کون مانتے ہیں اور کون نہیں مانتا۔ تو جو ایک بات اور بھی کہتا جاؤں اسی سمن میں، بات منہ پہ آ گئی، یا رسول اللہ جو زبان پہ آیا، معلوم نہیں تم عیسائی ہو، رسول تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، رسول تو ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ معلوم نہیں تو نے کس رسول کو آواز دی ہے، پتہ چلتا ہے؟ بلکہ یوں نہیں، اور سادے لفظوں میں سمجھیے، عیسائی آ گیا مجھے مسلمان کیجیے، یہودی آ گیا مجھے مسلمان کیجیے، نصرانی آ گیا مجھے مسلمان کیجیے، مجوسی آ گیا مجھے مسلمان کیجیے، آپ اس کو کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ، مسلمان ہو گیا؟ دنیا بریلویت کا دار الافتاء چھان مارو، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، اس نے یا رسول اللہ کا اقرار تو کیے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیے، مسلم کیوں نہیں بنا؟ تو بریلوی مفتی بھی کہتے نہیں بنا، دیوبندی بھی کہتا مسلمان نہیں ہوا، آل حدیث بھی کہتا مسلمان نہیں ہوا، شیعہ بھی کہتا مسلمان نہیں ہوا، وہ بتلاؤ تو صحیح مسلم کیوں نہیں ہوا؟ الوہیت کا اقرار بھی کر رہا ہے، رسالت کا اقرار بھی کر رہا ہے، تو مفتی مجھے جواب دیتے اس نے مطلقاً رسالت کا اقرار کی ہے، محمد کی رسالت کا اقرار تو نہیں کیا، چاہیے تو یہ تھا اسلام کے لیے کہ محمد کی رسالت کا اقرار کرتا، اور یہ کہتا لا الہ الا اللہ۔